بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں. برائے بی اے، بی ایس سی، بی کام، جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسطفیٰ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 87 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9. ان انتخابات میں مسلم لیگ قاف نے معمولی اکثریت حاصل کی اور میر ظفر اللہ جمالی نے ملک کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا. بعد میں ان کے مستعفی ہونے کے بعد 26 جون 2004 کو چودھری شجاعت حسین نے بطور نگران وزیر اعظم حلف اٹھایا اور 28 اگست 2004 تک اس عہدے پر فائز رہے. اسی دوران شوکت عزیز نے اٹک سے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور 29 اگست 2004 کو بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا. وہ 15 نومبر 2007 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے. 16 نومبر 2007 کو محمد میاں سونگرو نے بطور نگران وزیر اعظم حلف اٹھایا. وہ 24 مارچ 2008 اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے. ملک میں 28 فروری 2008 کو عام انتخابات کا انعقاد ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی نے 25 مارچ 2008 کو بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور آصف علی زرداری 6 ستمبر 2008 کو ملک کے 11ویں صدر منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے عہدے کا حلف 9 ستمبر 2008 کو ایوان صدر میں اٹھایا. باب نمبر 2، پاکستان کے طبعی خد و خال، پاکستان کا تاریخی پس منظر. برصغیر میں مسلمان فاتحین کی آمد کا سلسلہ 8ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور پنجاب کے کئی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی عدل اور رواداری کی روایات قائم کیں. 10ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے برصغیر میں مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی. شہاب الدین غوری نے لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اسلامی حکومت کا آغاز کیا. اس دور میں کئی خاندانوں نے یک بعد دیگرے ہندوستان پر حکومت کی، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات اور خاندان لودھی شامل ہیں. 1526 عیسوی میں بابر نے مغلیہ خاندان کی بنیاد ڈالی. 18ویں صدی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کو زوال شروع ہوا اور آخر کار 1857 میں مغلیہ حکومت ختم ہو گئی. مسلمانوں نے صدیوں برصغیر پر حکومت کی. 1857 عیسوی میں ہندوستان پر انگریز حکومت کا قبضہ ہو گیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے. ان حالات میں سر سید احمد خان نے قومی اصلاح کا پرچم سنبھالا. انہوں نے 2 قومی نظریے کو واضح طور پر پیش کیا. مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے لیے کوششیں تیز کر دیں. آخر کار مسلمان قائدین کی رات دن کی محنت رنگ لائی اور قائد اعظم کی قیادت میں مسلمان ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. پاکستان جب قائم ہوا تو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر محیط تھا، لیکن 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اب پاکستان 4 صوبوں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد پر مشتمل ہے. پاکستان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اور جہاں کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. پاکستان کا رقبہ، پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی ایک حالیہ اندازے کے مطابق 15 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. پاکستان کا حدود عربہ اور محل وقوع، پاکستان 24 درجہ شمال تا 37 درجہ شمال ارض البلد اور 61 درجہ مشرقی تا 75.5 درجہ مشرقی طول البلد کے درمیان واقع ہے. پاکستان کے مشرق اور جنوب میں بھارت ہے. پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی 1000 میل، 1650 किलोमीटर है, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान है। ईरान के साथ सरहद की लंबाई 800 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सरहद की लंबाई 2250 किलोमीटर है। डेवरेंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल सरहद की निशानदेही करती है। पाकिस्तान की शुमाल की जानिब चीन की सरहद वाक़ है, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। पाकिस्तान की महल वक़ू के एतबार से अहमियत। पाकिस्तान अपने महल वक़ू के एतबार से दुनिया के नहायत ही अहम खत्ते में वाक़ है। इसकी अहमियत दर्ज ज़ेल है और इन नुकात से वाज़ होती है। नंबर एक, इस्लाम का किला। पाकिस्तान एक नज़रियाती और इस्लामी मुमलिकत है, जहाँ इस्लाम की जड़ें रोज़ बरोज़ गहरी होती जा रही हैं। इस्लामी दुनिया के ममालिक इसके इस्लामी निज़ाम के नफाज की कोशिशों की वजह से तकलीफ की नज़र से देखते हैं। 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर कज़ाफी स्टेडियम में कर्नल कज़ाफी ने तकरीर करते हुए इसे इस्लाम का किला करार दिया था। नंबर दो, बड़ी ताकतों का हमसाया। पाकिस्तान रूस और चीन दो बड़ी ताकतों का हमसाया है। इन दोनों ममालिक का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी होने के बावजूद एक दूसरे के मुखालिफ हैं। रूस हिंदुस्तान से गहरे रवाबित की वजह से पाकिस्तान का मुखालिफ है, लेकिन चीन हिंदुस्तान की तौसी पसंदाना पॉलिसी का मुखालिफ और पाकिस्तान का दोस्त है। रूसी इलाके की 9 आज़ाद रियासतें पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें कर रही हैं। नंबर तीन, कुदरती वसाइल। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और उसे अपने अफराद की कुदरती सलाहियतों और बहादुरी पर नाज है। इसकी बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के दरमियान अपना मकाम पैदा करने में कामयाब हुआ। नंबर चार, आलम इस्लाम का कल्ब। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलम इस्लाम के कल्ब में वाक़ है। पाकिस्तान के मगरब में मशरक़ वस्ती और अफ्रीका के इस्लामी ममालिक वाक़ हैं। ये तमाम ममालिक बहरी और बरी तौर पर पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। बाकी इस्लामी दुनिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है। ये सिलसिला बांग्लादेश से इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। भारत में भी करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। इस नुक्ते नज़र से पाकिस्तान जनूब मशरक एशिया के ममालिक को मगरिब की तरफ वाक़ इस्लामी दुनिया को मिलाता है। इसी वजह से लीबिया के नायब सदर ने 1978 में पाकिस्तान को आलम इस्लाम का कल्ब करार दिया था। नंबर पाँच, बंदरगाह कराची की अहमियत। जनूब में साहिली समंदर के साथ कराची और कासिम बंदरगाहें हैं, जो जुग्राफियाई महल वक़ू की बिना पर दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहें हैं। ये बंदरगाहें बैनुल अक्वामी रास्ता होने की वजह से यूरोपी और एशियाई ममालिक के दरमियान रबते का सबब हैं। नंबर छः, कराची का बैनुल अक्वामी हवाई अड्डा। कराची में बैनुल अक्वामी हवाई अड्डा है। दुनिया की बड़ी बड़ी हवाई कंपनियों के हवाई जहाज यूरोप से एशियाई और दीगर ममालिक की जानिब जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं। नंबर सात, इत्तहादे आलम इस्लामी। बैनुल अक्वामी इस्लामी इत्तहाद के सिलसिले में पाकिस्तान का महल वक़ू नहायत अहम है। मगरब में अफगानिस्तान से मारितानिया तक फैले हुए मुस्लिम ममालिक और मशरक़ में बांग्लादेश, मलाइशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई की मुस्लिम रियासतों को पाकिस्तान के करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। नंबर आठ, इस्लामी दुनिया की क़यादत। पाकिस्तान अपनी इनफरादी क़ुव्वत और वसाइल की बिना पर मुस्लिम ममालिक में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में तरक्की के वसी इम्कान मौजूद हैं, जिनसे फ़ायदा उठाकर मिल्लत इस्लामिया तरक्की के नए दौर में दाखिल हो सकती है। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर एक, शुमाली पहाड़ी सिलसिले। नंबर दो, मगरबी पहाड़ी सिलसिले। नंबर एक, शुमाली पहाड़ी सिलसिले। ये पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल में तकरीबन 2730 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए हैं, जिनमें कोहे शिवालिक, हिमालया, पीर पंजाल और कोहे लद्दाख वाक़ हैं। नंबर एक, कोहे शिवालिक की पहाड़ियाँ पंजाब के मैदानी हिस्से से मुल्हिक हैं। ये कोहे हिमालय का कम बुलंद हिस्सा है, जिसकी बुलंदी 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। इस पहाड़ी सिलसिले में से दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं, जिनमें से दरियाए जहलम मीरपुर आज़ाद कश्मीर के रियासती मैदानी इलाके में दाखिल होता है, जिस पर बंद बांधकर मंगला डैम बनाया गया है, जो बिजली पैदा करने का दूसरा बड़ा बिजली घर है। नंबर दो, पीर پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ، کوہ شمالک کے متوازی پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ ہے جو سطح سمندر سے اس قدر بلند ہے کہ یہاں کا موسم سرد رہتا ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 5,000 میٹر ہے۔ اس سلسلے میں مری، ایوبیا، نتھیا گلی، کاغان اور احمد آباد واقع ہیں۔ یہاں کافی بارشیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ وادی سرسبز و شاداب ہے۔ اس سلسلے میں برف باری بھی ہوتی ہے جس سے موسم گرما میں بھی سردی کا سما رہتا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ کی بنا پر برف کا عجیب سما ہوتا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ نمبر 3، کوہ ہمالیہ کا بلند حصہ۔ یہ سلسلہ پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے سے شمال کی جانب ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے 6,500 میٹر سے بھی بلند ہے۔ یہاں ہر وقت برف جمی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا موسم سخت سرد رہتا ہے۔ اسی سلسلہ کوہ میں دریائے سندھ کا منبع ہے۔ اسی سلسلے میں دنیا کی بلند چوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سے نانگا پربت کی چوٹی بلند ترین چوٹی ہے جو تقریباً 8,200 میٹر بلند ہے۔ بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، کوہ لداخ۔ کوہ ہمالیہ کبیر کے شمال میں پہاڑی سلسلہ نسبتاً کم بلند ہے اور برف پوش ہے جو کہ چمکدار دھوپ میں عجیب سما پیدا کرتا ہے۔ برف کے پگھلنے سے ندی نالوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ نمبر 2، کوہ قراقرم۔ کوہ قراقرم اس شاہراہ پر واقع ہے جو کہ پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو چو... سلسلے کی چوٹی کی بلندی تقریباً 7,000 میٹر ہے، جس میں وادی کشمیر اور وادی گلگت واقع ہیں۔ اس میں بلند ترین چوٹی گودون آسٹن K2 واقع ہے جس کی بلندی تقریباً 8,611 میٹر ہے۔ وادی کشمیر دنیا کا حسین ترین خطہ ہے اور گلگت بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ یہ دونوں خطے اپنی رانائی اور خوبصورتی میں جنت نظیر کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، کوہ ہندو کش۔ کوہ قراقرم کے شمال مغرب میں پھیلا ہوا یہ سلسلہ ہندو کش کے نام سے موسوم ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان اور دوسرا حصہ افغانستان میں ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں سے دریا بہتے ہوئے میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور دریائے سندھ میں آ کر گرتے ہیں۔ ان میں درے بھی ہیں جو کہ گزرگاہوں کا کام دیتے ہیں۔ انہی دروں میں سے گزر کر حملہ نے برے صغیر پر یلغار کی، اور یہی درے افغانستان کی تجارت میں ممدوع و معاون ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں بھی چوٹیاں موجود ہیں جن میں سے بلند ترین چوٹی کرج میر ہے، جس کی بلندی تقریباً 8,000 میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ بہت دشوار گزار ہے، گو اس پہاڑی سلسلے میں درے واقع ہیں لیکن پھر بھی دشوار گزار ہونے کی وجہ سے خطرناک بھی ہیں۔ بیرونی حملہوروں نے ان دشوار گزار راستوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر برے صغیر پر حملے کیے۔ نمبر 2، مغربی پہاڑی سلسلے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ یہ مغربی پہاڑی سلسلے زیادہ تر شمالاً جنوباً 5 حصوں میں تقسیم کی جا سکتے ہیں۔ یہ سلسلے زیادہ تر خشک اور بنجر ہیں۔ سوات اور چترال۔ ان میں دریائے کابل، دریائے سوات، چترال، کنہار اور دریائے کوڑا بہتے ہیں۔ برفباری کی وجہ سے تمام راستہ بند ہو جاتے ہیں۔ چترال کو سرنگ کے ذریعے پشاور سے ملایا جا رہا ہے تاکہ سارا سال آمد و رفت رہے اور چترال کی معدنی دولت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کوہ سفید۔ دریائے کابل کے جنوب میں درہ خیبر پر واقع ہے جو کابل کو پشاور سے ملاتا ہے۔ یہ درہ قدیم تجارتی گزرگاہ ہے۔ پرانے زمانے میں مغرب سے آنے والے حملہ آور اسی درے سے گزر کر برے صغیر میں داخل ہوتے تھے۔ درہ خیبر کے قریب پشاور کی چھاونی ہے۔ کوہ سفید اسی درے کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ سارا سال برف پوش رہتے ہیں، اسی لیے کوہ سفید کہلاتے ہیں۔ جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ درہ کرم کے راستے افغانستان سے تجارت ہوتی ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں۔ یہ زیادہ تر خشک ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ یہاں پر دریائے توچی کرم میں گرتا ہے۔ درائے توچی سے افغانستان کے مشہور شہر غزنی کو راستہ جاتا ہے۔ درائے گومل کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں تجارت ہوتی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے افغانستان کے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان۔ دریائے گومل کے جنوب میں کوہ سلیمان شمالاً جنوباً واقع ہے۔ بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے جو 3,500 میٹر ہے۔ بنجر علاقہ ہے۔ سیلاب سے بہت تباہی پھیلتی ہے۔ हुकूमत बंद बांध कर सैलाब की रोकथाम और आबपाशी का इंतजाम कर रही है। अहम दरिया बोलान है जिस पर दर्रा बोलान वाक़ है। इस दर्रे के रास्ते रेलवे लाइन सिद्धि से होकर कोयटा जाती है। कोहे सुलेमान के जनूब में कोहे कीर्थर वाक़ है जो कि बुलंद और खुश्क है। इसके जनूब में दरियाए हब और लियारी बहते हैं जो कि कराची के करीब बहिरे अरब में जा गिरते हैं। सतह मुर्तफा से मुराद जमीन का ऐसा हिस्सा जो पथरीला और ऊपर की जानिब उठा हुआ होता है। पाकिस्तान में इस नौयत की सतहें मौजूद हैं। कोहिस्तान नमक के इलाके जिला जहलम में वाक़े जोगी तला बकराला की पहाड़ियों से शुरू होकर दरियाए जहलम के साथ जुनूब मगरिब से शुमाल की तरफ बढ़ते गए हैं। फिर इस इलाके की हद कालाबाफ के नज़दीक दरिया सिंध को अबूर करते हुए सूबह सरहद के डेरा इसमाइल खान और बन्नू के इलाके तक जा पहुंचती है। इस इलाके की सतह समंदर से औसतन बुलंदी 2200 फीट के करीब है और इस इलाके का अहम बुलंद तरीन मकाम सेक्सर कहलाता है। ये मकाम सतह समंदर से तकरीबन 5000 फीट की बुलंदी पर है। इस इलाके में बहुत से मादनियात के जखायर दरियाफ्त हुए हैं, मसलन नमक, कोयला, जिप्सम, चूने के पत्थर वगैरह। सतह मुर्तफा पोतोहार कोहिस्तान नमक के शुमाल में वाक़ अजला रावलपिंडी जहलम मियांवाली के इलाकों पर मुश्तमिल इस हिस्से को सतह मुर्तफा पोतोहार कहते हैं। इन इलाकों की सतह भी काफ़ी हद तक ऊंची है। कुदरती अवामिल के अमले शिकस्त तरीक के बायस इन इलाकों की सरफेस हिस्से घाटियों और गढ़ों में तब्दील हो चुके हैं। इस इलाके की औसतन बुलंदी 1 से 2 हज़ार फीट के दरमियान है। इस इलाके के मशहूर दरिया सोन और हारो की वादियाँ इस हिस्से में वाक़ हैं। बारिश की कमी और नाहमवार सतह के बायस ये इलाके ज़रूरी लिहाज से अहम नहीं हैं, मगर हमारे मुल्क की बेशतर मादनियात इन्हीं इलाकों से हासिल की जाती हैं, मसलन मिट्टी का तेल, कोयला, लोहा, चूने का पत्थर वगैरह। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान ये सतह मुर्तफा कोहे सुलेमान और कोहे खीरथर के मगरिब में वाक़ है। इसकी बुलंदी 600 मीटर से 900 मीटर तक है। इस सतह मुर्तफा में चंद पहाड़ी सिलसिले भी हैं जो शुमाल मशरक से जनूब मगरिब की तरफ फैले हुए हैं। इनमें टोबा काकर और चागी के पहाड़ शामिल हैं जो शुमाल में सतह मुर्तफा बलूचिस्तान का शुमाल मगरबी इलाका रेतीला है। यहाँ बारिश कम होती है। नीज इस इलाके में कोई ऐसा दरिया नहीं है जो सारा साल बहता हो। अलबत्ता छोटे बड़े नदी नाले हैं, जब बारिश हो जाए तो इनमें काफ़ी पानी आ जाता है। इस सतह मुर्तफा का मशहूर दरिया दरियाए जोब है जो कोहे सुलेमान से निकल कर दरियाए गोमल में जा गिरता है। इसके रेगिस्तानी हिस्से में नमकीन पानी की एक झील भी है जिसे झील हामून मशखेल कहते हैं। ये इलाका कीमती मादनियात की बदौलत मशहूर है। इन मादनियात में कोयला, कुदरती गैस, क्रोमाइट, लोहा और तांबा काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हमारे मुल्क के कुछ इलाके अगरचे वो मैदानी इलाकों का हिस्सा हैं, लेकिन तबई हालात के लिहाज से मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी या सहराई इलाके कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाके सूबह पंजाब और सिंध में वाक़ हैं। थल का रेगिस्तानी इलाका सूबह पंजाब में दरिया सिंध और जहलम के दरमियानी इलाके को सिंध सागर दो आब कहते हैं। इस इलाके में ज़िला मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा राजस्थान के इलाके शामिल हैं। इस इलाके को थल का रेगिस्तानी इलाका कहते हैं। इस इलाके में अब भी रेत के बड़े बड़े टीले मौजूद हैं। इसमें बहुत कम बारिशें होती हैं। चोलिस्तान का रेगिस्तानी इलाका ये रेगिस्तानी इलाका बहावलपुर के जनूब में वाक़ है। इस इलाके में भी बारिशें बहुत कम होती हैं। जगह जगह रेत के टीले नज़र आते हैं। यहाँ भी दूसरे इलाकों की तरह खुश्की और वीरानी है। ये रेगिस्तान हिंदुस्तान में वाक़ राजपूताना के रेगिस्तान का हिस्सा कहलाता है। इस इलाके के कुदरती पैदावार कांटेदार झाड़ियाँ और बबूल और थोर वगैरह हैं। थरपारकर और नारा का रेगिस्तान सूबे सिंध के जनूबी इलाके खैरपुर के सरहदी इलाकों को नारा और जिला मीरपुर खास और सांगढ़ के सरहदी इलाकों को थरपारकर का रेगिस्तान कहते हैं। ये हमारे मुल्क में खुश्क तरीन इलाकों में शुमार होता है। इस इलाके में बारिशें बहुत कम होती हैं। रेत के टीले और खारदार झाड़ियों के सिवा इस इलाके में कोई और चीज नहीं है। पाकिस्तान के दरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध तिब्बत चीन में कोहे कैलाश से निकलता है। دریا سندھ کوہ ہمالیہ سے ہوتا ہوا کشمیر کے علاقوں میں گلگت کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور صوبہ سرحد کے علاقوں میں سے گزرتا ہوا اٹک کے مقام پر صوبہ پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے، پھر پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی تقریباً 2,897 کلومیٹر ہے۔ دریا سندھ کے مشرقی معاونوں میں دریائے چناب، راوی، ستلج اور جہلم شامل ہیں۔ یہ دریا کوہ ہمالیہ سے نکل کر کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ دریائے چناب، راوی، ستلج اور جہلم صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پنج ند کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ معاہدہ سندھ تاس کے تحت راوی، بیاس، ستلج کے پانی کے استعمال کے حقوق ہندوستان کو مل گئے۔ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریائے سندھ کے مغربی معاون میں دریائے سوات، کوتار، کابل، توچی، کرم، گومل، بولان وغیرہ شامل ہیں۔ ان دریاؤں میں دریائے سوات، پنجگوڑا، کوتار، شمال مشرقی کوہ ہمالیہ اور اس کی شاخ کوہ قراقرم کے علاقوں سے نکلتے ہیں اور ہمارے صوبہ سرحد کے علاقوں سے ہوتے ہوئے اٹک کے قریب دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دریائے کابل جو کہ افغانستان کے پہاڑی علاقوں سے نکلتا ہے اور درہ خیبر سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پشاور کی وادی سے گزرتا ہوا اکوڑا خٹک کے قریب دریائے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دریائے توچی، کرم، گومل، بولان وغیرہ، کوہ سفید، کوہ ہندوکش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے افغانستان کے پہاڑی علاقوں سے نکل کر درائے توچی، درائے کرم، درائے گولان سے گزر کر مغرب کی طرف دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان دریاؤں میں پانی زیادہ تر موسم گرما میں پہاڑوں پر برف پگھلنے اور بارش وغیرہ کے ہونے کے باعث آتا ہے۔ موسم سرما میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ یہ دریا زیادہ تر پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی گزرگاہیں چند وادیاں ہیں جو کہ ہمارے ملک کے صوبے اور بلوچستان کے زرخیز ترین علاقے کہلاتے ہیں۔ دریائے سندھ مٹھن کوٹ کے مقام سے آگے تنہا بہتا ہے۔ اس میں دہانے تک کوئی بڑا دریا شامل نہیں ہوتا۔ دریائے سندھ اپنے ڈیلٹے کا آغاز صوبہ سندھ میں واقع مقام ٹھٹا کے قریب سے کرتا ہے اور ڈیلٹائی علاقہ ساحل سمندر تک تقریباً 125 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس حصے میں دریا کی رفتار نہایت ہی سست ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ جو مٹی وغیرہ لاتا ہے وہ اپنی گزرگاہ میں ہی بچھا دیتا ہے، جس کے باعث اسے اپنے لیے راستہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دریا کا پانی مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور اکثر ان شاخوں کو بھی اپنے راستے تبدیل کرنا پڑتے ہیں۔ آخر کار یہ پانی بحیرہ عرب کے پانیوں سے جا ملتا ہے۔ بلوچستان کے دریائے بولان اور اس کے معاون دریا یوب، کندارا، لورالائی، کلاچی، مولا وغیرہ دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ جنوب کی طرف بہنے والے دریائے ہب، پورالی، بنگول وغیرہ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب مغربی دریا مثلاً دریائے پشین، دریائے لوا، رخشان، جھیل ہامون، مشقیل میں جا گرتے ہیں۔ یہ سب دریا عام طور پر بارش کے دنوں میں بہتے ہیں۔ پاکستانی کلچر، ثقافت اور زبانیں۔ کلچر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز یا ذات کی جسمانی اور ذہنی نشو نما اور اصلاح وغیرہ۔ عام اصطلاح میں اس سے مراد انسان کی ذاتی اور اجتماعی نشو نما کے جملہ پہلو ہیں۔ اردو میں کلچر کے لیے ثقافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی طرز زندگی ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد افراد کے ایک بڑے گروہ یا قوم کے رہنے سہنے کے طور طریقے، مثلاً خوراک، لباس، رسم و رواج، زبان اور ادب، آرٹ، مذہب وغیرہ کے ہیں۔ کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے ہوتی ہے۔ ہر قوم کا کلچر اس کے عقیدے، نظریات، روایات، ماحول کا ترجمان ہوتا ہے اور مختلف قوموں کا کلچر مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اسلامی ثقافت اور مغربی سفاق ثقافت منفرد اور جداگانہ خصوصیات کی حامل ہیں۔ اسلامی ثقافت کو انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ثقافت اسلام کے عقائد اور اصول و نظریات اور روایات کی نمائندہ ترجمان ہے۔ اسلام ایک منفرد اور جداگانہ ضابطۂ حیات رکھتا ہے، چنانچہ اسلامی ثقافت اسی اسلامی ضابطۂ حیات کی عکاسی کرتی ہے۔ مثلا فریضہ حج کی ادائیگی اسلامی ثقافت کی ایک نمایاں مثال ہے. اسی طرح دوسرے تہوار مثلاً جمعت المبارک اور عیدین اسلامی ثقافت کی ترجمان ہیں. غرض اسلامی ثقافت وہی ہے جو اسلام اور اس کے اصول و تعلیمات کی ترجمانی کرتے ہیں. پاکستانی ثقافت پس منظر اور ارتقاء. جنوبی ایشیا کا وہ حصہ جہاں آج پاکستان قائم ہے قدیم انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے. اسے وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے. ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس علاقے کے لوگ بہت ترقی یافتہ اور مہذب تھے. جن علاقوں پر آج پاکستان قائم ہے یہ بڑے زرخیز رہے ہیں اور جہاں کے باشندے خوشحال تھے. اسی لیے مختلف قومیں فاتحین کی صورت میں یہاں آتی رہیں اور آباد ہوتی رہیں. ان کا کلچر اس علاقے میں پھیلتا رہا. اس علاقے میں وسط ایشیا سے آریہ آئے تو ان کا کلچر یہاں منتقل ہو گیا. اس کے بعد ایرانیوں کی بڑی تعداد نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا تو ان کا کلچر اس علاقے میں پھیلا. پھر یونانی بطور فاتح آئے تو کچھ یونانی باشندے اس علاقے میں آباد ہو گئے اور یونانی تہذیب کو یہاں پھلنے کا موقع ملا. مسلمانوں کی آمد سے یہ خطہ عالم اسلام کا حصہ بن گیا. مسلمانوں کے زوال کے بعد انگریز یہاں پر مسلط ہوئے تو ان کے کلچر کا کچھ حصہ بھی یہاں پھلا پھولا. اس طرح یہ علاقہ دنیا کی مختلف تہذیبوں کا مرکز بن گیا ہے. البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین پاکستان کی تہذیب نہ صرف قدیم ہے بلکہ اس میں بڑا تنوع ہے. اس تہذیب میں مشرقی اور مغربی ممالک کی ثقافت کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. لیکن پاکستانی ثقافت صرف وہی ہے جس کے تمام اجزاء اسلام کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. پاکستانی ثقافت. پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کا ایک منفرد کلچر ہے جس کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں. مذہبی ہم آہنگی. ہمارے کلچر کی سب سے نمایاں خصوصیات اس کا اسلامی رنگ ہے. پاکستان میں آبادی کی اکثریت مسلمان ہے. یہی ایک مضبوط بنیاد ہے جس پر ہمارے بھائی چارے محبت اور دوستی کی لازوال رشتوں کی عمارت قائم ہے. اسلام نسلی امتیازات ذات پات اور علاقائی تعصبات کا فرق مٹاتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے. اسی طرح باہمی میل جول اور محبت سے ملکی اتحاد یکجہتی کو فروغ ملتا ہے. مخلوط کلچر. پاکستانی کلچر مخلوط کلچر ہے. یہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں. ان تمام کا اپنا اپنا الگ کلچر ہے. کلچر ان تمام تہذیبوں کا مجموعہ ہے. خاندانی نظام. پاکستانی معاشرے میں مرد خاندان کا سربراہ ہوتا ہے. روزی کی تلاش اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اس کی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی معاشرے میں عورتوں کو بھی اہم مقام حاصل ہے. وہ مختلف جگہوں پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. لباس. پاکستان میں بسنے والی قوم کا لباس سادہ اور باوقار اور صاف ہے. مرد شلوار قمیض یا کرتا شیروانی اور ٹوپی یا پگڑی پہنتے ہیں. عورت شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھتی ہے. اس کے علاوہ ہر علاقے کا اپنا مخصوص لباس ہے مگر تمام تر لباس حیا اور پردے کے تقاضے پورے کرتے ہیں. سادہ خوراک. پاکستان میں گندم چاول وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں جس کی بنا پر لوگ زیادہ تر گندم اور چاول کے ساتھ گوشت اور سبزیاں کھاتے ہیں. یہاں کے لوگ مکئی اور باجرے کی روٹی کھاتے ہیں. فن تعمیر. پاکستانی فن تعمیر ہزاروں سال پرانا ہے. ٹیکسلا، موہنجو دڑو اور ہڑپا کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس قسم کی تعمیرات پسند کرتے تھے. اس کے بعد مغل شہنشاہوں کی تعمیر کردہ عمارات ہیں جو کہ پاکستان کی ثقافت کی علم بردار ہیں. جنہیں دیکھ کر مسلمانوں کے تعمیراتی ذوق کی داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے کس محنت اور لگن سے اس قدر بلند و بالا اور نقش و نگار والی عمارات کی تعمیر کی جن میں سے لاہور کا شاہی قلعہ، شاہی مسجد لاہور، مقبرہ جہانگیر، مسجد وزیر خان، سنہری مسجد، شالامار باغ وغیرہ فن تعمیر کا اعلیٰ و عرفہ نمونہ ہیں. جن میں مسجدیں، باغات، محلات، قلعے وغیرہ سبھی شامل ہیں. اس طرح پاکستان کے لوگ ان صدیوں پرانے طرز تعمیر کو ہی اپنا کر اپنے کمروں کے آگے برآمدہ اور صحن اور ہموار چھت بناتے ہیں. فنون لطیفہ. پاکستان نے کئی فنون میں کمال حاصل کر رکھا ہے. دھاتوں سے برتن، زیورات اور آلات بنانے کے فن بہت قدیم ہیں. صوبہ سرحد قدیم گندھارا میں سنگ تراشی کا فن اپنے انتہائی عروج پر تھا. اسلام کی آمد سے بت تراشی کی جگہ عمارتی سنگ تراشی نے لے لی. مغلوں نے خاص طور پر اس فن کو فروغ بخشا. یہاں کے لوگ تصویر کشی کے فن سے قدیم زمانے سے واقف چلے آ رہے تھے. اس فن کی مسلمانوں ہی نے زیادہ سرپرستی کی. اس کے مشہور مراکز میں ایک لاہور بھی تھا. موجودہ دور میں بھی یہ فن ترقی کر رہا ہے. عبد الرحمن چغتائی کا فن بڑی شہرت رکھتا ہے. زیورات سازی، سکہ سازی، لکڑی پر کندہ کاری اور پیچی کاری کا کام آج بھی ترقی کر رہا ہے. شادی بیاہ کی رسمیں کسی معاشرے کے کلچر کا بھرپور اظہار شادی بیاہ کی رسومات میں ہوتا ہے. پاکستانی ثقافت پر اسلامی رنگ صاف نظر آتا ہے. اسی لیے شادی بیاہ کی رسومات، بارات، نکاح، حق مہر، چھوارے، لڑکی والوں کی طرف سے توام کا بندوبست اور دلہا والوں کی طرف سے دعوت ولیمہ وہی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں. البتہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ رہنے سے اس میں باجے گاجے اور کثرت جہیز کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے. شادیوں میں بندوق کے فائر اور گولے کا رواج ماضی کی جنگی کارواؤں کا حصہ ہے. نیوتا، دلہن اور دلہا کو سلامی دینے کا طریقہ بھی ہماری ثقافت میں ہندو مت سے شامل ہوا ہے. یہ صفحہ نمبر 99 ہے. پارٹ نمبر 9 یہاں مکمل ہوتا ہے.